احمده واسلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ حدید کی پہلی چھ آیات میں ذات و صفات باری تعالی کی جو بحث بڑی ہی جامعیت کے ساتھ اور بہت سے مختلف پہلوؤں کو اپنے اندر سموئے ہوئے وارد ہوئی ہے، اس کے ضمن میں آیت نمبر پانچ میں پھر اعادہ ہوتا ہے اس حقیقت کا جو آیت نمبر دو میں آ چکی ہے، لہو ملک السماوات والارض. ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ان الفاظ کے اعادے کی ضرورت کیا ہے، اس لیے کہ مجرد اعادہ و تکرار کلام کا عیب ہے. لیکن غور کیجئے، اس میں اصل فیصلہ کن چیز آیت کا آخری ٹکڑا ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور بالآخر تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. اس کے ملک ہونے، بادشاہ ہونے کا ایک منطقی نتیجہ ہے کہ تمام معاملات، اس کی رعیت کے تمام فیصلے بالآخر اسی کی طرف رجوع کریں، گویا کہ یہ ایمان باللہ سے ایمان بالآخرت کی طرف وہ منطقی ربط کہ جس پر اس سے پہلے سورہ تغابن کے ضمن میں بھی گفتگو ہو چکی ہے، سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی آیات کے حوالے سے بھی گفتگو ہو چکی ہے، یہاں اس کو بھی اجمال کے ساتھ لے آیا گیا. آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے اور اسی کی طرف، اور یہاں بھی نوٹ کیجئے جو قرآن کا عام اسلوب ہے، صیغہ مجہول ہے، ترجع الامور، ترجع الامور نہیں، معاملات لوٹ جائیں گے یہ نہیں، معاملات لوٹا دیے جائیں گے، خواہی نہ خواہی، پسند ہو یا ناپسند، چاہو یا نہ چاہو. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہ رات کو پرو لاتا ہے دن میں اور دن کو پرو لاتا ہے رات میں. قرآن کا یہ انداز بھی دیکھیے کہ اکثر الفاظ قریب قریب آ جاتے ہیں مختلف صورتوں میں. آیت نمبر چار میں لفظ آیا تھا یلے جو، والا جا یلے جو ثلاثی مجرد سے ہے، کسی چیز کا کسی چیز میں داخل ہو جانا، گھس جانا. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، یہاں پر یولج جو باب افعال ہے، وہ داخل کر دیتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں. اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ یہ سلسلہ روز و شب، اختلاف ہو جو بار بار آیا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اللہ تعالی کی آیات میں سے ایک عظیم آیت، یہ گویا کہ ایک ایسی تسبیح کے مانند ہے جس میں سیاہ اور سفید دانے ایک دوسرے کے بعد پرو دیے گئے ہوں. ایک یہ بھی ہے کہ کبھی دن بڑھتا ہے اور رات گھٹ جاتی ہے، گویا کہ دن رات میں داخل ہو رہا ہے، پھر کبھی رات بڑھتی ہے اور دن گھٹتا ہے، گویا کہ رات دن میں داخل ہو رہی ہے. اصل پہلو یہی کہ ان کی نسبت خود اپنی طرف نہیں، بلکہ فاعل کوئی اور ہے، کوئی پرونے والا ہے. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، یہ آپ سے آپ خود بخود رواں دواں کائنات نہیں ہے، بلکہ فاعل حقیقی، مؤثر حقیقی کوئی اور ہے کہ جو اس پورے سلسلے وجود کو کنٹرول کر رہا ہے. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تیسری مرتبہ پھر اللہ تعالی کے صفت علم پر پھر زور، اور ظاہر ہے اس میں تو ایمان بالآخرت اور معاد اور جزا و سزا اور محاسبہ اخروی وہی سب سے زیادہ ملحوظ ہے، مد نظر ہے، وہ سینوں کے اندر جو کچھ ہے اس کا جاننے والا ہے، نیتوں سے واقف ہے، ارادوں کو جانتا ہے. انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى وهو علیم بذات الصدور. یہاں وہ چھ آیات ختم ہوئی، جن کے بارے میں عرض کیا گیا تھا کہ ذات و صفات باری تعالی کا بیان انتہائی جامعیت کے ساتھ بہت سے مختلف پہلوؤں کو اپنے اندر سموئے ہوئے اور باغ اعتبارات سے اعلیٰ ترین علمی سطح پر ان چھ آیات میں آیا ہے. اب آئیے سورہ حدید کی اگلی چھ آیات کی جانب. ان میں قرآن کا تقاضا، اللہ کا تقاضا، دین کا تقاضا کچھ اس انداز سے سامنے آئے گا، کوئی مانے نہ مانے یہ تو حقیقت ہے. کسی کو شعور ہو یا نہ ہو، کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. اس کائنات کا ایک مجموعی ساز ہے، اس کا ایک مجموعی نغمہ ہے. کوئی اس کے ساتھ اپنا سر شامل نہ کرنا چاہے وہ اس کی مرضی ہے، لیکن ایک نغمے سے یہ فضا، یہ خلا معمور ہے. وہ ہے تسبیح رب کا نغمہ. کوئی جانے نہ جانے، مانے نہ مانے، خالق ہے، مالک ہے، بادشاہ ہے، وہ تخت حکومت پر متمکن ہے. ہر ہر شے اس کے علم میں ہے، ہر ہر آن اور ہر لحظہ اسی کا حکم جاری و ساری ہے. یہ تو حقائق ہے، یہ تو سب کچھ نحو میں یوں کہیں گے کہ کلام خبریہ کی صورت میں آیا، ایسا ہے، یوں ہو رہا ہے. اب کلام انشائیہ آتا ہے. انسان کی کامیابی یہ ہے کہ اس کی معرفت حاصل کرے، اس کی پہچان حاصل کرے، اس کا شعور حاصل کرے، ایمان، اور پھر اس کے عملی تقاضوں کو پورا کرے. یہ تقاضے جو ہمارے اس منتخب نصاب میں مختلف مواقع پر، مختلف مراحل پر، مختلف پیرایہ بیان میں آئے ہیں، مختلف اسالیب سے آئے ہیں، مختلف اصطلاحات کے حوالے سے آئے ہیں، اب یہاں دیکھیے کہ سورہ حدید میں یہ کس شان کے ساتھ وارد ہوتے ہیں. پہلے ان آیات کی تلاوت سماعت فرمائیں، پھر ان کا ایک رواں ترجمہ، اور اس کے بعد ان پر اجمالی گفتگو ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر وما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین هو الذي ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور وان اللہ بکم لرؤوف رحیم وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور خرچ کرو اور کھپاؤ اس میں سے کہ جس میں اس نے تمہیں خلافت عطا فرمائی. بس جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا، ان کے لیے ہے بہت بڑا اجر. اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ایمان پختہ نہیں رکھتے اللہ پر؟ درا حالے کے رسول تمہیں پکار رہے ہیں کہ یقین کرو اپنے رب کا، ایمان لاؤ اپنے رب پر، اور وہ تم سے قول و قرار لے چکا ہے، تم سے عہد لے چکا ہے، اگر تم مومن ہو، اگر تم مانتے ہو۔ وہی ہے کہ جو نازل فرما رہا ہے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم روشن آیات، تاکہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی جانب، اور یقیناً اللہ تمہارے حق میں رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ؟ درا حالے کے آسمانوں اور زمین کی وراثت اللہ ہی کے لیے، برابر نہیں ہے تم میں سے وہ جنہوں نے انفاق کیا اور جنگ کی فتح سے قبل، ان کے بڑے اعلی مراتب ہیں، بہت اونچے ہیں درجوں کے اعتبار سے ان لوگوں کی نسبت جنہوں نے انفاق کیا بعد میں اور قتال کیا۔ اور سب سے اللہ کا وعدہ ہے بہت اچھا، اور اللہ جو کچھ کہ تم کر رہے ہو اس سے باخبر۔ کون ہے وہ جو قرض دے اللہ کو، کون ہے وہ جو قرض دے اللہ کو قرض حسنہ، تاکہ اللہ دگنا کر دے اس کو اس کے لیے، اور اسے ملے بڑا باعزت اجر اس دن کہ جس دن تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دوڑتا ہوگا ان کا نور ان کے سامنے اور ان کی داہنی جانب۔ آج بشارتیں ہیں تمہارے لیے ان باغات کی جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ رہو گے ان میں، یہی ہے حقیقتاً بڑی کامیابی۔ یہ ہے چھ آیات، از آیت نمبر 7 تا آیت نمبر 12، جن میں دین کا تقاضا، اللہ کا مطالبہ، اسلام کیا چاہتا ہے، اس کا خلاصہ آگے آئے دو اصطلاحات میں۔ اور دیکھیے کہ بہت مرتب کلام ہے، ایک اس پہلو سے کہ دو تقاضے آئے، دونوں کے بارے میں جھنجھوڑا گیا اسی ترتیب کے ساتھ، دوسرے یہ کہ آغاز میں اجمال ہے، بعد میں وہی ایک بند کلی کھلتی چلی گئی ہے اور پورا پھول جو ہے وہ نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ ذرا ذہن میں تازہ کر لیں، ہمارا جو نقطۂ آغاز تھا اس میں چار الفاظ آئے تھے، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ پہلے حصے کے بقیہ تین اسباق میں بھی چار چار چیزیں، اصطلاحات مختلف، تواصی بالحق کے لیے کہیں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر آ گیا، کہیں دعوت اللہ آ گیا، اعمال کے کہیں کسی گوشے کو زیادہ نمایاں کر دیا گیا، کہیں کسی دوسرے پہلو پر روشنی ڈال دی گئی، لیکن چاروں چیزیں چلی۔ پھر ہمارے اس منتخب نصاب کے عین وسط میں سورہ حجرات کے آخری آیات میں یہ چار چیزیں دو دو کے دو جوڑوں کی شکل میں سامنے آ گئیں، دو اصطلاحات، ایمان اور جہاد۔ ایمان جب حقیقی ہوگا تو اس میں عمل آپ سے آپ آ جائے گا، یقین قلبی والے ایمان میں عمل کو اب علیحدہ ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کا ایک جزو لا ینفک ہے، جیسا کہ حقیقت ایمان کی گفتگو میں عرض کیا جا چکا ہے۔ قانونی سطح پر ایمان اور عمل جدا ہیں، حقیقت کے سطح پر یہ دونوں ایک وحدت ہیں، ایک آرگینک ہول، ان کو ایک دوسرے سے جدا کرنا ممکن ہے۔ الایمان قول وعمل، لہذا دوسری اصطلاح جو ہے ایمان کے بعد وہ ہے تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کا مجموعہ، جہاد فی سبیل اللہ۔ لیکن اس جہاد کے ساتھ دو چیزوں کو واضح کیا گیا، کھپیں اس میں مال بھی جانے بھی، جسمانی ذہنی قوتیں صلاحیتیں استعدادات، مہلت عمر، اوقات، مالی وسائل و ذرائع، ان سب کو لگا دو اور کھپا دو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کی تبلیغ و اشاعت، اللہ کی طرف سے خلق خدا پر اتمام حجت اور اللہ کے دین کی سربلندی، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ تھا وہ مضمون جو اس منتخب نصاب کے وسط میں آیا، سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 سے اس کا آغاز ہوا، سورہ حج سورہ کے آخری رکوع، سورہ حج کے آخری رکوع اور سورہ صف میں آ کر وہ اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ گیا۔ اب یہاں ذرا اصطلاح بدل گئی، بات وہی ہے، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ یہ ذہن میں رہے یہ بات جب ان مسبحات کے کچھ مشترک اور صاف بیان ہوئے تھے تو تفصیل کے ساتھ عرض کی گئی تھی کہ ان صورتوں میں اصل تخاطب کفار سے ہے ہی نہیں، سارا خطاب ہے مسلمانوں سے بحیثیت امت مسلمہ۔ یہاں ان کو کہ جو ایمان کے دعوے دار ہیں ان کو خطاب کر کے کہا جا رہا ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، یعنی ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، ایمان لاؤ حقیقی معنی میں ایمان، جس کی نظیر ہے سورۃ النساء کی وہ آیت کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اہل ایمان ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اپنے رسول پر اس نے نازل فرمائی۔ اسی کے لیے آ گیا تھا سورہ صف میں وہ انداز کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اہل ایمان کیا تمہیں وہ کاروبار بتایا جائے جو تمہیں عذاب علیم سے چھٹکارا دلا دے، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جہاد کرو اس کی راہ میں اپنی جانوں اور اموال کے ساتھ۔ وہی بات یہاں ہے، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر جیسا کہ اس پر ایمان کا حق ہے اور مانو اس کے رسول کو جیسا کہ اس کے ماننے کا حق ہے۔ یہ تو ہوا وہی ایمان کا معاملہ، اور اب دوسری اصطلاح آئی، وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اس لفظ پر بحث ہو چکی ہے حقیقت نفاق کے ضمن میں، نفق الفرس گھوڑا مر گیا، نفقت الدراہم پیسے ختم ہو گئے، خرچ ہو گئے، صرف ہو گئے، کھپ گئے، انفاق لگا دو، کھپا دو، خرچ کر دو، صرف کر دو، انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ۔ عام طور پر یہ خیال ہے کہ لفظ انفاق سے مراد صرف انفاق مال ہے، یہ خیال اس لیے پیدا ہوا کہ اکثر و بیشتر قرآن مجید میں جہاں مال صرف کرنے کی تاکید آئی ہے وہیں یہ لفظ آتا ہے بطور اصطلاح، لیکن اس کی وسعت کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، جس طرح لفظ رزق ہے وہ صرف مال و دولت کا نام نہیں ہے، ساز و سامان دنیاوی کا نام نہیں ہے، نصیب اور رزق صلاحیتیں بھی ہیں، قوتیں بھی ہیں، استعدادات بھی ہیں، جو کچھ انسان کو ملا ہے، جو اس کا نصیب اور حصہ اس دنیا میں اس حیات دنیاوی کے دوران، وہ سارا رزق ہے۔ اور انفاق کے معنی ہے لگا دینا، کھپا دینا، صرف کر دینا، اپنی جسمانی قوتوں کو بھی، اپنی صلاحیتوں کو بھی، اپنی ذہانت کو بھی، اپنی سوچنے اور سمجھنے کی استعداد کو بھی، اپنی پلاننگ اور کسی کام کے لیے نقشے بنانے کی صلاحیت کو بھی، اپنے اوقات کو بھی اور اپنے مال کو بھی، اپنے مادی وسائل و ذرائع کو بھی، ان سب کے لیے لفظ انفاق ہے۔ اگرچہ ہمارے عام استعمال میں لفظ آتا ہے انفاق مال و بذل نفس، بذل کے معنی بھی خرچ کر دینا ہے، خرچ کرو، کھپاؤ اپنی جان اور اپنا مال، گویا کہ بات وہی ہے، جاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، لیکن اصطلاح بدل گئی ہے، قرآن نے یہ تنبہ قائم کیا ہے، یہ فطرت انسانی جو ہے اس کی مناسبت کچھ تنبہ سے ہے، منوٹنی سے اسے ایک وحشت ہوتی ہے، وہ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں اس میں اسے کیف محسوس ہوتا ہے، لہذا اصطلاح بدل دی، وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اور یہاں عجیب الفاظ آئے ہیں، خلف کہتے ہیں پیچھے کو، خلیفہ پیچھے آنے والا، استخلاف کسی کی خلافت حاصل کرنا، اس سے پھر مفعول بنایا مستخلف، جسے خلافت عطا کی گئی ہو اسے از خود حاصل نہ ہوئی ہو، دی ہوئی ہو. وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، کھپاؤ اور لگاؤ اور خرچ کرو. اب دیکھیے یہاں صرف انفاق فی سبیل اللہ کے الفاظ نہیں آئے، مراد ہیں وہ، اور یہ بات آگے جب یہ کلی کھلے گی اور پھول بنے گی تو واضح ہو جائے گا. اور یہاں انفاق سے مراد جان کا کھپانا بھی ہے، یہ بات بھی آگے چل کر جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا ایک بند کلی ہے، ابھی مضامین کچھ لپٹے ہوئے سے ہیں، وہ پورے طور پر واضح اور نمایاں ہو جائیں گے آگے چل کر. انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، جس جس چیز میں اللہ نے تمہیں خلافت عطا فرمائی ہے، تمہیں اختیار بخش دیا ہے، وہی بات بادشاہ حقیقی تو وہ ہے، کچھ چیزوں میں تمہیں اختیار بخش دیا ہے، چاہے تو ادھر خرچ کر دو چاہے ادھر خرچ کر دو. یہ قوتیں ہیں، یہ ذہانتیں اور فطانتیں ہیں اور صلاحیتیں ہیں، چاہے دنیا کمانے میں لگا دو چاہے اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کرنے پر صرف کر دو. لگاؤ اور کھپاؤ اور صرف کرو اور خرچ کرو اس میں سے کہ جس میں اس نے تمہیں خلافت عطا فرمائی. اب دیکھیے رب کو ذہن میں رکھیے گا، دو تقاضے آئے ایمان اور انفاق، فرمایا فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر، تو جو لوگ یہ تقاضے پورے کر دیں تو وہ کہ جو ایمان لائیں تم میں سے اور انفاق کا حق ادا کر دیں، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، مال ہے تو اس کا دیا ہوا، جان ہے تو اس کی دی ہوئی، اگر قوت گویائی ہے تو اس کی عطا کردہ، کوئی صلاحیت ہے تو اسی کی ودیت کردہ ہے اس جسم و جان میں، اگر یہ لگا دیا اور کھپا دیا خرچ کر دیا سپردم بتو مایا خیشرا، تو پھر لہم اجر کبیر، ان کے لیے ہے بہت بڑا اجر. اب دیکھیے دو تقاضے آئے تھے، اب ایک ایک کو لے کر جھنجھوڑا جائے گا. یہ بات عرض کی جا چکی ہے اس وقت جب ان مسبحات کے مشترک اوصاف پر گفتگو ہوئی تھی. ان سب میں خطاب ہے صرف امت مسلمہ سے، بحیثیت امت مسلمہ، کفار کا، یہود کا، نصارہ کا کہیں ذکر ہے تو وہ ضمنی طور پر صرف ایک نشان عبرت کو سامنے لانے کے لیے، اور امت مسلمہ سے بھی خطاب کا انداز ہے جھنجھوڑنے کا، جیسے کہ کچھ اس محلال کے آثار طاری ہو گئے ہوں، جیسے کہ کچھ جذبہ جہاد سر پڑ رہا ہو، جیسے کہ شوق شہادت میں کچھ کمی آ گئی ہو، جیسے کہ جذبہ انفاق جو ہے اس میں کمی محسوس ہو رہی ہو اور جھنجھوڑا جا رہا ہو تمہیں کیا ہوا ہے. وہ انداز جو سورہ صف میں ہم دیکھ چکے، لم تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتل عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، وہی انداز ہے. وما لکم لا تؤمنون باللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ پر ایمان پختہ اور محکم کیوں نہیں رکھتے. والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم وقد اخذ میثاقکم، ابھی تو رسول موجود ہے تمہارے ماں بہن، وہ بنفس نفیس دعوت دے رہے ہیں تمہیں اس کی کہ اپنے رب پر اپنا یقین اور توکل، اپنا ایمان پختہ رکھو. یہاں ایمان کے ان ثمرات کے ذہن میں لائیے جو سورہ تغابن کے دوسرے رکوع کے حوالے سے ہمارے سامنے آ چکے ہیں، تسلیم و رضا، توکل، اعتماد. وما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین، اور وہ تم سے عہد لے چکا ہے، تمہیں قول و قرار کر چکے ہو، بیع و شرح ہو چکا ہے اگر تم مومن ہو. اگر واقعتاً ایمان لائے ہو تو سوچو تو صحیح، یہ جان اب تمہاری جان ہے کب، یہ مال اب تمہاری ملکیت ہے کب، سودا ہو چکا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ ایمان تو ایک بیع و شرح کا معاملہ ہے، خرید و فروخت ہو چکی، تم جان و مال بیچ چکے اللہ کے ہاتھ، وہ ڈیفرڈ پیمنٹ ہے ابھی اس قیمت کی کہ جو اللہ تمہیں دے گا. لیکن پورے مطمئن رہو، سورہ برات کا یہ مقام ہم پڑھ چکے ہیں، ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا وفا کرنے والا اور کون ہوگا. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، خوشیاں مناؤ اس سودے کی کہ جو تم نے کیا ہے، وہ بیع جو تم نے کی ہے اس سے زیادہ نفع بخش بیع اور کوئی نہیں. تو فرمایا وہ تو ہو چکا، قول و قرار ہو چکا، معاہدہ ہو چکا. اسی کو قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر فرمایا ہے، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، اس میثاق کا دھیان رکھو جس میں وہ تمہیں جکڑ چکا ہے. یہ جو لفظ آتا ہے وثوق، اور یہی آخری پارے میں آیا سورۃ الفجر میں، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. یہ وثاق ہے باندھ لینا، اللہ تمہیں جکڑ چکا ہے. وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. اس آیت کے اس آخری ٹکڑے سے بعض لوگوں نے مراد لی ہے، بعض لوگوں نے مراد لیا ہے وہ میثاق الست، وہ عہد الست کہ جو انسان عالم ارواح میں اپنے رب سے کر کے اس دنیا میں آیا. الست بربکم قالوا بلا، جو سورہ آراف میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہوا ہے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. وہ میثاق بھی ہو چکا، اس کی یاد تمہاری فطرت کی گہرائیوں میں موجود ہے، وہ عہد، وہ قول و قرار، اس کے اثرات تمہاری فطرت میں. پھر تم نے اس کی تجدید کی ہے جب دعویٰ کیا، اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور قبول کیا، جب تم نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، تو تمہارا وہ میثاق الست اور مؤکد ہو گیا ہے. تو اب پیچھے ہٹانے کے لیے، قدم پیچھے ہٹانے کے لیے کون سا موقع ہے؟ وما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین. وَالَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. وہی ہے اللہ جو نازل فرما رہا ہے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم روشن آیات، کیونکہ ابھی قرآن مجید کے نزول کا سلسلہ جاری تھا، لہذا یہاں فعل مضارع کی شکل میں یونزل، وہ نازل کر رہا ہے، آیات ابھی نازل ہو رہی ہیں. تمہارا حال یہ ہے کہ ابھی سے تمہارے جذبات ایمانی میں کمی واقع ہو رہی ہے، ابھی سے تمہارا جوش جہاد اور جذبہ انفاق ٹھنڈا پڑ رہا ہے. وَالَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ وہ نکالے تمہیں اندھیروں سے، اندھیاروں سے، ظلمتوں سے روشنی کی طرف. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ. یہاں ذہن میں رکھیے کہ سورہ جمعہ میں جو کچھ ہم نے پڑھا ہے گویا کہ اس کا خلاصہ یہاں آ گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مرکز و محور قرآن حکیم، تبشیر و انذار، تذکیر اور تبلیغ، یہاں تک کہ تزکیہ نفس، اس کے لیے اساس، اس کے لیے مبنا، اس کے لیے مدار قرآن حکیم، اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالنا، خواہ وہ علمی اندھیرے سے علم کی روشنی کی طرف آنا ہو، خواہ وہ جہالت کے اندھیروں سے علم کی روشنی کی طرف نکلنا ہو، خواہ وہ اعمال بد کے اندھیاروں سے نکل کر اعمال صالحہ کے نور کی طرف آنا ہو، اس سب کا مرکز، اس پورے عمل کا جو محور ہے وہ قرآن حکیم. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہ پورا مضمون مسبحات میں سے ایک مکمل سورت کا جو عمود تھا اس کو یہاں پر اپنے ذہن میں تازہ کر لیں. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. فَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفُ الرَّحِيمُ. سورہ حدید کی آیت نمبر 9 کا اختتام اللہ تعالی کی جن دو صفات پر ہوا ہے، رؤوف اور رحیم، ان کے مفہوم کو بھی ذرا گہرائی میں اتر کر سمجھ لیجئے، اس لیے کہ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں بھی دو الفاظ آئیں گے، رافتم و رحمہ، اور سورہ توبہ کے اختتام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی ایک آیہ مبارکہ وارد ہوئی ہے جو انہی دو صفات کے ذکر پر ختم ہوتی ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ہر جگہ یہی ترتیب ہے، رافت اور رحمت، ان کے مابین ایک بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے. کسی کو تکلیف میں دیکھ کر ایک احساس جو ایک دل درد مند کو ہوتا ہے اس کے دکھ کو اپنے اندر محسوس کرنا یہ رافت ہے، اور پھر اس کے دکھ کو دور کرنے پر آمادہ ہو جانا، متوجہ ہو جانا، یہ رحمت ہے۔ ایک ہی عمل کے یہ دو رخ ہیں، رافت مقدم ہے، پہلے ہوگی، رحمت اس کا نتیجہ ہے۔ ان اللہ بکم لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ تم پر بہت نرم ہے۔ اب اللہ کے لیے جب لفظ استعمال کریں گے تو یہاں بہت احتیاط کرنی ہوگی، بہت نرم ہے اور بہت مہربان ہے۔ اس کی شان رؤوفی اور شان رحیمی کا سب سے بڑا مظہر یہ قرآن حکیم ہے، جو وہ اپنے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر رہا ہے، جو امت مسلمہ کے حق میں رؤوف اور رحیم ہے۔ اس طرح یہ دو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں در حقیقت عکس اور پرتو ہیں اللہ تعالی کی دو صفات کا، اور ان دونوں کے مابین جو لنک ہے وہ اللہ کا یہ کلام قرآن حکیم ہے۔ یہی بات ہے جو سورہ رحمان کے آغاز میں آئی ہے، الرحمن علم القرآن، رحمان کی رحمانیت کا مظہر ہے کہ اس نے قرآن سکھایا۔ رحمان کے لفظ پر سورہ فاتحہ میں تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے، اللہ تعالی کے اس اسم گرامی میں اللہ کی رحمت کی شان آتی ہے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے معنی، اور اس کا مظہر اتم ہے قرآن حکیم۔ بہرحال اس آیت نمبر 9 کے حوالے سے یوں سمجھ لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دعوتی، تبلیغی، تعلیمی، تربیتی پوری سرگرمی کا مرکز و محور آپ کا اعلی انقلاب قرآن حکیم۔ آگے چلیے، دو تقاضے آئے تھے، ایمان، انفاق، جو ان دونوں پر پورے اترے ان کے لیے اجر کبیر۔ اس کے بعد ڈانٹ کا سلسلہ شروع ہوا تھا، زجر کا، جھنجھوڑنے کا، تمہیں کیا ہو گیا، ایمان کیوں نہیں پختہ رکھتے۔ اب آئیے، وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں نہیں خرچ کرتے اور لگاتے اور کھپاتے اور صرف کرتے اللہ کی راہ، یہ جان اور مال عزیز کیوں ہو گئے، انہیں بچا بچا کر رکھنے کی طرف کیوں توجہ ہو گئی، تو چھپا چھپا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز طرح نگاہ آئینہ ساز میں۔ یہ جان و مال تو اس لیے ہیں کہ لگا دیے جائیں اور کھپا دیے جائیں اور صرف کر دیے جائیں، اللہ کا دیا ہوا اسی کی خدمت میں پیش کر دیا جائے اور سبک دوش ہو جایا جائے۔ یہاں دیکھیے لفظ فی سبیل اللہ آ گیا، وہ کلی کھل گئی ہے، انفاق سے مراد تھا انفاق فی سبیل اللہ۔ وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، ابھی جو عرض کر رہا تھا جان اور مال، ایک واقعہ یاد آیا ہے سیرت مطہرہ کا، کہ جب ہجرت کی اجازت آ گئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب اس نے ہجرت مل گیا تو حضور تشریف لے گئے حضرت ابو بکر کے مکان پر رضی اللہ تعالی عنہ، اطلاع دینے کے لیے کہ اجازت آ گئی۔ وہ خوشی سے پھولے نہ سمائے، اس لیے کہ اس وقت کے لیے انہوں نے دو اونٹنیاں تیار کی ہوئی تھی، انہیں خوب کھلا پلا کر فربا کیا تھا، تیار کیا تھا اس سفر کے لیے۔ خوشی سے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے اونٹنیاں تیار کی ہوئی ہیں، ایک میرے لیے ایک آپ کے لیے۔ حضور نے سب فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں استعمال کروں گا لیکن اس کی قیمت ادا کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ جان اور مال کیا کسی اور کے لیے، یہ انداز ہے کہ جو مطلوب ہے، صدق فی الایمان اولئک هم الصادقون، یہ صدیقیت کا تقاضا تو یہ ہے، یہ امانت، اس میں حق امانت کی ادائیگی اسی طرح ہوگی کہ لوٹا دو، صرف کر دو، لگا دو اور خرچ کر دو۔ تمہارا دل ان میں اٹک کر رہ گیا ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے دلوں میں ان کی محبت نے ڈیرا جما لیا ہے، انہیں بچا بچا کر، چھپا چھپا کر، سنبھال سنبھال کر، سید سید کر رکھنے کا جذبہ پیدا ہو چکا ہے. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. نادانوں، جو بھی کچھ ہے بالآخر تو اللہ ہی کے لیے رہ جائے گا. یہ چلتی پھرتی، یہ دولت ایک ڈھلتا سایہ ہے، آج کسی کے پاس ہے، کل کسی کے پاس، نسل بعد نسل منتقل ہو رہا ہے، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو جا رہا ہے، اور بالآخر یہ سب کچھ اللہ ہی کے لیے رہ جائے گا، کوئی باقی نہ ہوگا جو اس کو کلیم کر سکے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اب جب یہاں انفاق کا ذکر آیا اور عرض کیا جا چکا ہے کہ اس انفاق میں بذل نفس، جان کا کھپانا بھی شامل ہے، تو یہاں ایک اہم قاعدہ کلیہ کی طرف توجہ دلا دی کہ یہ انفاق مال و بذل نفس مختلف حالات جن میں کہ کیا جا رہا ہو، اس کے اعتبار سے ان کی قدر و قیمت میں زمین و آسمان کا فرق واقع ہو سکتا. حالات نامساعد ہیں، اسلام مغلوب ہے، دین غریب ہے، بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا، اس حالت میں جو اس پر اپنی جانیں نچھاور کر رہے ہیں، اپنا مال صرف کر رہے ہیں، اس کے دست و بازو بنے ہیں، ان کے درجات کا کیا ٹھکانا. جب غلبہ ہو گیا ہے، اسلام ایک ابھرتی ہوئی طاقت، اسلام ایک ابھرتی ہوئی طاقت کی حیثیت سے سامنے آ چکا ہے، اب تو سبھی اس کے ساتھی بن جائیں گے، چڑھتے سورج کے پجاری تو سبھی ہیں. فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. نوٹ کیجئے، انفاق کی کوک سے یہاں قتال برآمد ہو گیا. برابر نہیں ہے تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے فتح سے قبل انفاق بھی کیا، قتال بھی کیا، مال بھی صرف کیا، جان بھی کھپائی، جانوں کا ہدیہ بھی پیش کیا، اور جو کچھ اپنے پاس تھا اسے اللہ کی راہ میں لگا کر سمجھا کہ اصل دولت یہ ہے، اصل تجارت یہ ہے، اصل نفع یہ. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. وہ بہت بلند ہیں، بہت عظیم درجات کے حامل ہیں. عربی زبان میں عظیم کا لفظ آئے گا کسی شے کی معنوی عظمت کے اظہار کے لیے، اور کبیر کا لفظ آئے گا کسی شے کے حجم یا اس کے جسم میں بڑائی کا پہلو. ظاہری اور ناپ تول میں آنے والی بڑائی یہ ہوگا کبیر اور اکبر سے، اور وہ معنوی بڑائی، وہ حقیقت جو ناپ تول میں تو نہیں آتی لیکن یہ کہ اس میں عظمت کا پہلو ہو، وہاں آئے گا اعظم اور عظیم. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. وہ بہت عظیم تر ہیں اپنے درجوں کے اعتبار سے ان لوگوں کے مقابلے میں کہ جنہوں نے انفاق کیا بعد میں اور قتال کیا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اگرچہ اللہ کا وعدہ سب سے ہے بہت اعلیٰ، بہت عمدہ. دین کے لیے جب بھی کوئی محنت کی جائے گی اس کا اجر و ثواب ضائع نہیں ہوگا. جب بھی کوئی انفاق کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، قتال کرتا ہے، خالصتاً للہ، لوجہ اللہ، لیکون کلمت اللہ ہی العلیہ، اگر یہ مقصد ہے تو اس کے لیے جب بھی محنت ہوگی، جب بھی مشقت ہوگی، اجر و ثواب میں کمی نہیں ہوگی، بہت اعلیٰ اجر، بہت عمدہ ثواب ملے گا. بہیں ہما اگر حفظ مراتب نہ کنی زندگی تھی. حفظ مراتب کا معاملہ اپنی جگہ ہے، جنہوں نے اس دور میں سرفروشیاں کی ہیں، جنہوں نے اس زمانے میں جان اور مال کی بازیاں کھیلی ہیں جبکہ دین کمزور تھا، ضعیف تھا، غریب تھا، مغلوب تھا، ان کے درجے بہت بلند ہیں، بہت اعلیٰ ہیں. اس آیہ مبارکہ میں اگرچہ ایک قاعدہ کلیہ بیان ہو رہا ہے اور یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے، لیکن یہ کہ بہرحال لفظ فتح آیا ہے تو اس میں ایک اختلاف جو مفسرین کے مابین واقع ہوا ہے اس کا ذکر کر دینا مناسب ہوگا. ایک رائے تو یہ ہے کہ اس سے مراد ہے فتح مکہ، اور ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ہے وہ جسے قرآن خود کہتا ہے انا فتحنا لك فتحا مبینا، یعنی صلح حدیبیہ، جس پر تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے. اور یہ بھی عرض کیا جا چکا ہے فتح مکہ کچھ لوگوں کے نزدیک اس کی اہمیت بہت ہے، جیسے کہ سورہ صف میں فرمایا واخرى تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب، ایک چیز جو تمہیں بہت پسند ہے، اللہ کو تو صرف تمہاری کامیابی عزیز ہے، تم اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں صرف کر دو کامیابی ہے، ذالک هو الفوز العظیم، لیکن ایک چیز تمہیں بڑی محبوب ہے اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی نصرت ہو، تائید عزتی ہو، فتح نصیب ہو، کامیابی ہو جائے. اسی طرح فتح مکہ جو ہے وہ بہت نمایاں ہے سیرت مطہرہ میں، لیکن معنوی طور پر غور کیا جائے تو فتح اصل جو ہے وہ فتح صلح حدیبیہ کی، جس پر قرآن مجید ایک پوری سورت اپنے اندر رکھتا ہے. تو بہرحال اصل چیز یہ ہے کہ دین کے لیے محنت، انفاق، جہاد، کوششیں، ایثار، قربانیاں جو اس منتخب نصاب میں بار بار بات سامنے آئی ہے، یہ دین کا تقاضا ہے، یہ ایمان حقیقی کا تقاضا ہے. وہ جو اقبال نے کہا کہ گیسوئے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے، شمع یہ سودائی دل سوزی یہ پروانہ ہے، یہ دین تو یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس پر اپنے آپ کو پروانہ وار نچھاور کر، اسی میں ٹیسٹ ہے ان کے ایمان کا، اسی میں ثبوت ہے ان کے صدق ایمان کا، یہی ہے وہ چیز کہ جو در حقیقت ان کے لیے آزمائش ہے، کٹھالی ہے، جس میں سے کہ وہ ذرے خالص ہو کر اور کندن بن کر نکلیں گے. یہ معاملہ جو بار بار آیا ہے یہاں پھر آ گیا، اور یہاں ایمان اور انفاق کے حوالے سے آیا. فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له ولہ اجر کریم. یہ من ذا الذی سورہ تغابن میں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا یہ آ چکا ہے، یہاں پر بھی وہی انداز، وہی الفاظ اور اسلوب کچھ وہ ہے جو شاید غالب نے یہاں سے اخذ کیا ہو. انداز بیان کون ہوتا ہے حریف مے مرد افکن عشق، ہے مکرر لب ساقی تے صدا میرے بعد. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ، ہے کوئی جس میں یہ ہمت ہو، جو واقعتاً ایمان باللہ، ایمان بالآخرت پر اس درجے مطمئن ہو چکا ہو، جس کا دل اس درجے ٹھک چکا ہو کہ وہ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دے، قرض حسنہ دے اللہ کو. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، تو اللہ اس کے لیے اسے دگنا کرتا رہے، بڑھاتا رہے، اضافہ ہوتا رہے گا. قرض حسنہ دنیا میں دیا جائے تو اس میں سود کی کوئی توقع شامل نہ ہو، اللہ کے ساتھ معاملہ قرض حسنہ کا کرو گے تو وہاں دگنا ہی نہیں، دہچند ہی نہیں، سو گنا ملے گا، 700 گنا ملے گا. اور اجر کریم جو کچھ دو گے، تجدوہ عند اللہ ہو خیرم واعظم اجرا، جو کچھ دو گے وہ موجود پاؤ گے، محفوظ پاؤ گے اپنے رب کے پاس، کہیں زیادہ بڑھا چڑھا. لیکن یہ کہ صرف اس دینے پر، یہ جو ہمت کی اللہ کی راہ میں صرف کرنے کی، اس کی قدر افزائی کے لیے اللہ تعالیٰ اجر کبیر بھی عطا فرمائے، اجر عظیم مزید ہوگا. ذہن میں رکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا معاملہ بڑا مختلف تھا ہم سے، قرآن کو صرف بغرض ثواب سننا یا پڑھنا اس سے وہ ناواقف تھے، جہاں مطالبہ آیا فوراً حاضر. ایک انصاری صحابی ہیں حضرت ابو الدحدح، ایک انصاری صحابی ہیں حضرت ابو الدحدح رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا واقعہ آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت سنائی، انہوں نے فوراً عرض کیا کہ حضور اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے. حضور نے ہاتھ آگے نکالا، عرض کیا کہ حضور میں اپنا وہ باغ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، اللہ کو قرض دیتا ہوں، اللہ مجھ سے قرض مانگ رہا ہے. اس سے جو ایک کیف حاصل ہوا، ایک سرور کا سا احساس ہوا، بندہ عاجز اللہ کو قرض دے رہا ہو. وہ باغ جس میں کھجور کے درخت 600 کی تعداد میں تھے، اس کی وسعت کا تصور کیجئے. اس کے بعد آتا ہے کہ وہ فوراً گئے، باغ میں داخل نہیں ہوئے، اسی باغ میں ان کی رہائش بھی تھی، گھر بھی تھا، بیوی بچے وہاں تھے، گھر میں داخل نہیں ہوئے کہ میں دے چکا، اب یہ میری ملکیت نہیں ہے، باہر سے کھڑے ہو کر پکارا ہے، اے ام دہدہ بچوں کو لے کر نکل آؤ، یہ باغ میں اللہ کو دے چکا ہوں۔ یہ وہ جذبہ انفاق ہے، یہ ہے در حقیقت وہ کیفیت جس کی بنیاد پر وہ انقلاب برپا ہوا ہے، وہ جد و جہد آدم۔ بہرحال یہ وہ جذبہ عمل، جذبہ انفاق، مطالبہ آئے اور فوراً پورا کیا جائے، پکار ہو اور لبیک، یہ ہیں وہ چیزیں جس کی وجہ سے، جس کی بنیاد پر ایک انقلاب برپا ہوا، ایک جد و جہد کامیابی سے ہمکنار ہوئی، 23 برس کے مختصر سے مدت میں ایک عظیم انقلاب برپا ہوا۔ فرمایا، یوم تر المومنین والمومنات یسعى نورهم بین ایدیہم و بایمانہم، یہ کب ہوگا؟ یوما پر زبر ہے، یہ حالت نسبی میں ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ پچھلی آیت سے اس کا ایک تعلق ہے، یہ اجر کب ملے گا؟ یہ اضعاف مضاعفہ نفع اور ثواب کب ملے گا؟ یوم تر المومنین والمومنات، یہ گویا کہ ظرف ہے اس کے لیے، اس لیے منصوب ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہاں کوئی فعل جو ہے محذوف مانا جائے گا، یاد کرو، تصور کرو، ذرا دھیان کرو اس دن کا، جس دن کے تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو۔ ذہن میں رکھیے کہ یہاں مردوں اور عورتوں کا ذکر صاحب ایمان لوگوں کے معاملے میں بھی ہو رہا ہے، اور آگے اگلی آیت میں نفاق کے ذکر میں بھی ہوگا۔ پھر یہ کہ یہ مضمون وہ ہے جو بعین ہی انہی الفاظ کے ساتھ سورہ تحریم میں آ چکا ہے۔ سورہ تحریم اسی سلسلے کی آخری کڑی ہے۔ سورہ تحریم میں مسلمانوں کی آئلی زندگی کے ضمن میں ہدایات آئی ہیں، عورتوں کے صاحب تشخص وجود، ان کا اپنا اخلاقی، ان کی اپنی اخلاقی ذمہ داری، ان کی اپنی پوری شخصیت، آزاد شخصیت، اس کو امفیسائز کیا گیا ہے۔ لہذا یہاں اس مضمون میں وہی انداز اختیار کیا گیا، یوم تر المومنین والمومنات، جس روز کے تم دیکھو گے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، کس حال میں؟ یسعى نورهم بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے سامنے اور ان کے داہنی طرف۔ یہ مضمون جیسا قرض کیا گیا بین ہی یعنی الفاظ میں سورہ تحریم میں آیا ہے، اور وہاں اختصار کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا تھا۔ یہ ہے مقام اس کی وضاحت کا، یہ نقشہ ہے میدان حشر کا، بلکہ اس کے ایک خاص مرحلے کا، جس کو عرف عام میں پل صراط سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کوئی مرحلہ ہے جس کی پوری تفصیل کو ہم اس وقت نہیں جان سکتے، کہ کہیں سے گزارا جائے گا اور اس گزارنے میں کچھ لوگ تو وہ ہوں گے صاحب ایمان کہ جن کے پاس روشنی ہوگی، وہ اس روشنی میں اس کٹھن راستے کو، اس مشکل مرحلے کو عبور کر جائیں گے، طے کر جائیں گے۔ کچھ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں تو مسلمان سمجھے گئے، قانونی اسلام یا ایمان کا درجہ انہیں حاصل رہا، لیکن نور ایمان سے حقیقت انتہی، نور اعمال صالحہ سے محروم، وہ بھٹکیں گے اور ٹھوکرے کھائیں گے۔ اب اس کی تفصیلی حیات کیا ہوگی، کیا شکل ہوگی، یہ تو اسی روز معلوم ہوگی، لیکن ہے یقیناً کوئی مرحلہ کہ جس کا قرآن مجید میں ان دو مقامات پر اس قدر وضاحت کے ساتھ ذکر کیا گیا، کہ اس روز مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تم دیکھو گے کہ ان کی روشنی، ان کا نور ان کے آگے اور داہنی جانب دوڑتا ہوا ہو۔ انسان کے ساتھ یہ دو نور ہیں، ایک نور ایمان ہے جس کے اجزائے ترکیبی ایک تمثیل کے پیرائے میں ہمارے اس منتخب نصاب میں سورہ نور کے 5ویں رکوع کے حوالے سے تفصیل زیر بحث آ چکے۔ وہ ایمان ایک نور ہے، نور علی نور، نور فطرت، نور وحی، دونوں کے امتزاج اور اجتماع سے وجود میں آنے والا نور، اور اس نور کا محل، اور مقام قلب ہے۔ لہذا اس کی روشنی آگے بڑھے گی، وہ جس کو کہ وہاں اس تمثیل میں بیان فرمایا گیا کہ مثل نورہ کا مشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجہ کانہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور. یہ نور ہے نور ایمان حقیقی جس کا محل اور مقام ہے قلب. دوسرا نور ہے نور اعمال. دوسرا نور ہے نور اعمال. چونکہ اعمال صالحہ کا کاسب ہے داہنا ہاتھ, لہذا اس کو بے ایمانہم سے تعبیر کیا گیا. یہ ذہن میں رکھیے کہ ہر عمل کے اندر یا کوئی نورانیت ہے یا ظلمانیت ہے. ہماری یہ مادی آنکھیں, ہماری یہ بصارت ظاہری اس کا ادراک نہیں کر پاتی, لیکن ہر عمل میں ہر فعل میں یا نورانیت یا ظلمانیت موجود ہے. اور جب انسان کسب کرتا ہے, خیر یا شر کماتا ہے, تو اس کی نورانیت یا ظلمانیت کو اپنی شخصیت میں جذب کرتا ہے. اسی کا ظہور ہوگا. یہ عالم مادی, اس کے قواعد و ضوابط کچھ اور ہیں, اس کے گورننگ لاس کچھ اور ہیں. اس عالم میں ان قوانین ہی کا ایک تغیر و تبدل ہو جائے گا کہ ہر شے کی اصل حقیقت سامنے آ جائے. وہ لوگ جن کے سینے اس نور ایمان سے منور تھے, اور اس ایمان حقیقی کا لازمی نتیجہ ہے عمل صالح, جنہوں نے خیرات و حسنات اور بھلائیاں اور نیکیاں کمائی, ان کا نور اس روز ظاہر ہو جائے گا. وہ نور نمایاں ہو کر سامنے آ جائے گا. اس نور کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا درجہ بڑا متفاوت ہوگا, بہت مختلف ہوگا. کسی کا نور اتنا ہوگا کہ جس سے مدینے سے عدن تک روشنی ہو جائے, کسی کا نور اتنا ہوگا کہ مدینے سے صنعاء تک اس کی روشنی پہنچ جائے, اور کسی کا صرف اتنا ہوگا کہ اس کے قدموں کے آگے آگے روشنی ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ سورہ تحریم میں جو الفاظ آئے تھے, یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير, وہ یہ کہتے ہوئے ہوں گے, اے رب ہمارے, اے پروردگار, ہمارے لیے ہمارے اس نور کا اتمام فرما دے, تکمیل فرما دے. ہماری کوتاہیاں, ہماری غلطیاں, ہماری تقصیر, جس کی وجہ سے کہ یہ نور مدھم رہ گیا ہے, تو اپنے فضل و کرم سے, تو اپنے خزانہ فضل سے اس کی تلافی فرما, خطاؤں سے درگزر فرما, اور ہمارے نور کا اتمام فرما دے. اس لیے کہ تجھے ہر شے کا اختیار ہے, تجھے ہر قدرت حاصل ہے. یہاں اس تصویر کا دوسرا رخ ہے کہ اس نقشے میں, جبکہ وہ لوگ اس نور کی رہنمائی میں اس کٹھن مرحلے کو طے کر رہے ہوں گے, تو خوشخبریاں ہوں گی, بشارتیں ہوں گی. بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم. بشارتیں ہیں آج تمہارے لیے, خوشخبری مناؤ. جیسے کہ سورہ حامیم السجدہ میں ہم پڑھ چکے ہیں, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار. کلفت کا دور ختم ہوا, تمہاری محنت اور مشقت کا دور ختم ہوا, امتحان اور آزمائش کے مرحلے سے اب تم گزر آئے. اب بشارتیں ہیں, خوشخبریاں ہیں ان باغات کی جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہیں, جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے, جس سے اب کہیں نکلنے کا کوئی سوال نہیں. ذالک هو الفوز العظیم. واقعہ یہ ہے کہ یہی ہے بڑی کامیابی. ذالک کے بعد ہوا ضمیر کو لا کر حسر کا مضمون پیدا کیا, الفوز العظیم, بڑی کامیابی. کسی کو اگر مطلوب ہے تو یہ ہے وہ کامیابی. جس طرح فرمایا جاتا ہے ایک فی ذالک فلیتنافس المتنافسون, یہ ہے وہ چیز جس کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کیا جائے, ایک دوسرے سے آگے بڑھا جائے, پیش قدمیاں کی جائیں, ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کی جائے. ذالک هو الفوز العظیم. یہاں اس سورہ مبارکہ کا دوسرا حصہ ختم ہوا. پہلا حصہ بھی 6 آیات پر مشتمل تھا، دوسرا حصہ بھی 6 آیات پر مشتمل ہے. پہلے حصے میں ایمان، اور جیسا کہ بار بار عرض کیا جا چکا، ایمان کی حقیقت کے ضمن میں عرض کیا جا چکا، اصلاً ایمان ایمان باللہ کا نام ہے. علمی اعتبار سے، نظری اعتبار سے، اصولی اعتبار سے ایمان نام ہے ایمان باللہ کا، ایمان بالآخرت، ایمان بالرسالت، اس کی فروع ہیں، اس کی شاخیں ہیں. لہذا 6 آیات میں اللہ تعالی پر ایمان، اس کے اسماء و صفات، ان کا بیان بڑی جامعیت کے ساتھ، اور 6 ہی آیات میں جیسا کہ عرض کیا گیا تھا. یہ تو ہے، کوئی مانے تب بھی ہے، نہ مانے تب بھی ہے. کوئی روز روشن میں سورج کا انکار کرے تو کرے، سورج اپنی جگہ چمکتا رہے گا. اللہ ہے، خالق و مالک وہ ہے، بادشاہ حقیقی وہ ہے، اسی کا حکم رواں ہے، اسی کا سکہ چل رہا ہے، اسی کا اذن ہر آن ہر لحظہ کار فرما ہے. ہاں، فوز و فلاح اور کامیابی ان کے لیے ہے جو اسے پہچان لیں، جو اسے مان لیں، جو اس سے لو لگائیں، جو اس سے محبت کریں، جو اسے مطلوب و مقصود بنا لیں، جو اس کے لیے جان و مال کھپانے کے لیے تیار ہو جائیں، اپنا سب کچھ اس کی راہ میں قربان کرنے کے لیے آمادہ ہو. یہ ہیں وہ لوگ جو اس نسل انسانی کا اصل حاصل ہے، یہ ہیں کامیاب. لہذا اس ضمن میں اہل ایمان کے سامنے دو تقاضے، آمنوا وانفقوا، پورے کر دو. فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر، نہیں کر رہے تو کیا ہو گیا ہے؟ کیوں نہیں ایمان پختہ رکھتے؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ خرچ کیوں نہیں کرتے؟ اور اس کے بعد ایک اعلان، ایک دعوت، ایک للکار، ایک پکار، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له ولہ اجر کریم. پھر وہ نقشہ، وہ انجام، یوں کہیے کہ اس ڈرامے کا ڈراپ سین، اس کی ایک جھلک دکھا دی گئی. یہ ہے وہ اعلی انجام، یہ ہے وہ بڑی کامیابی جس سے دو چار ہوں گے وہ لوگ کہ جو ان دونوں تقاضوں کو پورا کر دیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.